پیر 20 اپریل کے سربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام. چینی صدر کا تاریخی دورہ پاکستان، اربوں ڈالروں کے ترقیاتی اور تعمیراتی معاہدے، لیکن پاک چین اقتصادی راہداری پر بلوچستان سے انتباہ آیا.
ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا کہ اگر ہم بینیفیشری نہیں رہے تو بلوچستان کے لوگ پھر اس کو جو ہے نا سپورٹ نہیں کریں.
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. احمد رضا سے خبریں سنیے. چین نے پاکستان کے ساتھ اربوں ڈالر مالیت کی سرمایہ کاری کے 51 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں. معاہدوں کا باضابطہ اعلان پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے چینی صدر شی جن پنگ نے وزیر اعظم نواز شریف کے ہمراہ ایک تقریب میں کیا. چینی صدر شی جن پنگ نے کہا کہ پاک چین اقتصادی راہداری دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات کا اہم حصہ ہے.
Just now, among the cooperation documents that I and Prime Minister concerned,
وہ کہہ رہے ہیں کہ جن سمجھوتوں پر میں نے اور وزیر اعظم نواز شریف نے دستخط کیے یا ہمارے سامنے ان پر دستخط ہوئے، ان میں سے 30 سے زیادہ کا تعلق پاک چین اقتصادی راہداری سے ہے. یہ منصوبے پاکستان کے تمام صوبوں اور علاقوں کو فائدہ پہنچائیں گے. چینی صدر کے الفاظ. ادھر پاکستان کے منصوبہ بندی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ پاکستان چین اقتصادی راہداری منصوبے پر تعمیراتی کام شروع ہو چکا ہے اور گوادر کو خوزدار، کوئٹہ اور ڈیرہ اسماعیل خان سے ملانے والی سڑک اگلے سال تک مکمل کر لی جائے گی. پناہ گزینوں کے متعلق عالمی ادارے نے کہا ہے کہ بحیرہ روم میں تارکین وطن سے بھری دو کشتیوں سے ہنگامی مدد کی کال موصول ہوئی ہے. اٹلی اور مالٹا نے کہا ہے کہ وہ ان کشتیوں پر سوار لوگوں کی مدد کی کوششیں کر رہے ہیں جن پر سینکڑوں لوگ سوار ہیں. اسی دوران یونان کے جزیرے روڈس کے قریب ایک کشتی ڈوبی ہے جس پر درجنوں تارکین وطن سوار تھے. یونانی کوسٹ گارڈ کا کہنا ہے کہ حادثے میں ایک بچے سمیت کم سے کم 3 افراد ڈوب گئے ہیں جبکہ 80 افراد کو بچا لیا گیا ہے. ادھر یورپی یونین کے وزراء خارجہ اور داخلہ آج لگزمبرگ میں ہنگامی اجلاس کر رہے ہیں جس میں یورپ جانے کی غرض سے بحیرہ روم عبور کرنے کی کوشش میں کل سینکڑوں افریقی تارکین وطن کی اموات پر غور ہوگا. پاکستان کی جماعت احمدیہ نے کہا ہے کہ ملک میں پچھلے برس 11 احمدیوں کو ہدف بنا کر قتل کیا گیا. لاہور سے شمائلہ جعفری.
صدر انجمن احمدیہ پاکستان کی جانب سے جاری کی گئی سالانہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان ہلاکتوں میں سب سے زیادہ اندوہ ناک واقعہ گوجرانوالہ میں پیش آیا، جہاں ایک ہجوم نے احمدیوں کے 8 مکانوں اور 4 دکانوں کو آگ لگا دی تھی، جن میں 3 خواتین اور ایک شیرخوار بچہ زندہ جل گئے تھے. سالانہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2014 میں احمدیوں کے خلاف مذہبی بنیادوں پر 10 مقدمات قائم کیے گئے.
یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. یمن کے دارالحکومت صنعاء میں سعودی عرب کی قیادت میں قائم اتحاد نے فضائی حملہ کیا ہے جس میں کم سے کم 7 افراد مارے گئے ہیں جبکہ کئی مکانوں کی کھڑکیوں کے شیشے بھی ٹوٹے ہیں. حملے میں موبائل میزائل لانچرز کو نشانہ بنایا گیا ہے. یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف فضائی کارروائی شروع ہوئے 3 ہفتے گزر چکے ہیں اور اس دوران وہاں ضروری طبی سامان اور دواؤں کی شدید کمی پیدا ہو گئی ہے. جنوبی ساحلی شہر عدن میں ڈاکٹروں نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ علاج کی مناسب سہولتیں نہ ہونے کے سبب لوگ فوت ہو رہے ہیں، جبکہ طبی مراکز میں زخمیوں کی بہت بڑی تعداد پہنچ رہی ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹروں نے مزید اینٹی بایوٹک دوائیں اور پٹیاں فراہم کرنے کی اپیل کر رکھی ہے. انڈیا کے مشرقی شہر کولکتہ میں ایک کلب میچ کے دوران کیچ پکڑنے کی کوشش میں ایک نوجوان کرکٹر فوت ہو گیا. دلی سے سہیل حلیم.
20 سالہ انکت کیسری اونچا کیچ پکڑنے کی کوشش میں اپنے ساتھی سے ٹکرا گئے جو ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوا. وہ مغربی بنگال کی انڈر 19 کرکٹ ٹیم کے کپتان بھی رہ چکے ہیں. 4 ماہ پہلے ایک میچ کے دوران آسٹریلیا کے بیٹسمین فلپ ہیوز بھی سر کے پچھلے حصے پر تیز بال لگنے کے نتیجے میں فوت ہو گئے تھے.
صومالیہ کے نیم خود مختار علاقے پنٹ لینڈ میں اقوام متحدہ کی ایک بس پر بم حملے میں 7 افراد مارے گئے ہیں. بچوں کے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے کا کہنا ہے کہ مرنے والوں میں اس کے 4 اہلکار بھی شامل ہیں. غزہ کی پٹی کے ساتھ مصری سرحد پر سڑک پر نصب بم پھٹنے سے مصری فوج کے ایک افسر سمیت 3 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں. سیکیورٹی فورسز نے علاقے میں مزید بموں کے خدشے کے پیش نظر تلاش کا کام جاری رکھا ہوا ہے. تھائی لینڈ میں اصلاحات کے لیے فوج کی جانب سے قائم کی گئی کاؤنسل نے نئے دستور کی تیاری کے لیے غور و خوض شروع کر دیا ہے. ظفر سید.
یہ عمل فوج کے ہاتھوں وزیر اعظم ینگلک چناوت کی حکومت کے خاتمے کے ٹھیک 1 سال بعد شروع ہوا ہے. پچھلے ہفتے جمع کرائے گئے نئے دستور کے مسودے کی ایک شق پر تنازع اٹھ کھڑا ہوا تھا، جس میں اقتدار پر قبضہ کرنے والے جرنیلوں کو استثنا دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ مسودے میں غیر منتخب افراد کو وزیراعظم مقرر کرنے کی بھی اجازت دی گئی تھی۔ فوج نے اس معاملے پر ریفرنڈم کرانے کے امکان کو مسترد کر دیا ہے اور وہ مخصوص افراد سے صلاح مشورے کر رہی ہے۔
اسپین میں پولیس کہتی ہے کہ بارسلونا کے ایک ہائی اسکول میں ایک طالب علم نے خودکار تیر کمان سے اپنے ٹیچر کو ہلاک کر دیا۔ واقعے میں 4 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ پولیس نے 13 سالہ طالب علم کو گرفتار کر لیا ہے، اور سری لنکا کے سابق صدر مہندا راجاپکسے کو اس ہفتے کے اواخر میں اینٹی کرپشن کمیشن کے سامنے پیش ہونے کا حکم ملا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں۔ پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہے، زیرو ٹالرنس ہے۔ دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے۔ اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی۔
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاک چین دوستی نے آج پھر تاریخی موڑ اختیار کیا ہے۔ چینی صدر بمئے اپنا اعلیٰ سطح کے وفد پاکستان کے 2 روزہ سرکاری دورے پر آئے۔ اربوں ڈالرز کے ترقیاتی منصوبوں پر اعتماد اور سرمایہ کاری کی بات آگے بڑھی، دستخط بھی ہوئے، اور قیام پاکستان کے بعد سے پاک چین دوستی کا آغاز چیئرمین ماؤ ژے تنگ اور چینی وزیر اعظم چوئن لائی کے ساتھ پاکستان کے خصوصی مراسم اور پاکستانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا اس تاریخی دور میں ایک اہم کردار آج پھر مورخوں اور تجزیہ کاروں کو یاد آیا۔ ہم ایک ایک کر کے ان موضوعات کا جائزہ لیں گے۔ چینی صدر جب پاکستان آئے تو ان کا والہانہ استقبال ہوا۔ وزیر اعظم سمیت ان کا اعلی وفد اور فوجی افسران استقبال کرنے والوں میں موجود تھے۔ صدر کے طیارے کو پاکستانی فضائیہ کے جیٹ طیاروں نے آسمان پر تو سرزمین پاکستان پر توپوں نے سلامی دی۔ اسلام آباد دلہن کی سج دج کے ساتھ نظر آیا۔ چین نے پاکستان کے ساتھ اربوں ڈالر مالیت کی سرمایہ کاری کے 51 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں، جن میں کئی معاہدوں کا تعلق پاک چین اقتصادی راہداری سے ہے، جبکہ ان میں بجلی کی پیداوار کے منصوبوں سے لے کر کانکنی، سڑکوں اور ریلوے لائنوں کی تعمیر و توسیع اور دہشت گردی کے خلاف تعاون سے متعلق معاہدے بھی شامل ہیں۔ معاہدوں کا باضابطہ اعلان چینی صدر شی جن پنگ نے وزیر اعظم نواز شریف کے ہمراہ ایک تقریب میں کیا۔ پوری تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے امبر شمسی۔
جب چینی صدر شی جن پنگ کے ہوائی جہاز پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہوئے تو ان کی نگہبانی پاکستانی جنگجو طیاروں نے کی، اور راولپنڈی کے نور خان ایئر بیس پر چینی صدر کے استقبال کے لیے پاکستان کے صدر ممنون حسین اور وزیر اعظم نواز شریف کے علاوہ اعلی حکام موجود تھے۔ چینی صدر کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، جبکہ دونوں ممالک کے قومی ترانے بھی بجائے گئے۔ دونوں ممالک اس دورے کو تاریخی قرار دے رہے ہیں۔ ریاستی ٹیلی ویژن پی ٹی وی کے مطابق چینی صدر کا کہنا ہے کہ پاکستان اور چین کے تعلقات کی اہمیت کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس سال کے بیرون ملک دوروں میں سے چینی صدر نے پاکستان کا انتخاب پہلے کیا۔ دوسری جانب وزیر اعظم نواز شریف نے بھی اس دورے کو سنگ میل قرار دیا۔
Chinese president's visit to Pakistan have always been historic.
وہ کہہ رہے ہیں چینی صدور کے دورے ہمیشہ تاریخی رہے ہیں، لیکن یہ دورہ تاریخ میں خاص سنگ میل رہے گا۔ صدر شی کے ساتھ ہم نے نہایت اہم فیصلے لیے ہیں، جن سے پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات نئی بلندیاں چھوئیں گے اور جن سے ہمارے مشترکہ اقتصادی مستقبل اور خطے میں امن و استحکام پر گہرے اور دورس اثرات دکھائی دیں گے۔ پاکستان اور چین کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات کے بعد 51 سمجھوتوں پر دستخط کی تقریب وزیر اعظم کے دفتر میں ہوئی۔ ان منصوبوں پر عمل آئندہ 5 سے 10 سالوں میں ہوگا۔ پاکستانی وفد کی قیادت وزیر اعظم محمد نواز شریف اور چینی وفد کی قیادت چینی صدر شی جن پنگ نے کی۔ اس تقریب میں 8 منصوبوں کی نقاب کشائی ہوئی، 5 کی ویڈیو لنک کے ذریعے سنگ بنیاد ڈالی گئی اور متعدد سمجھوتوں پر دستخط کیے گئے یا ان کا باضابطہ اعلان کیا گیا۔ چینی سرمایہ کاری کے پیکج کا اہم حصہ گوادر سے لے کر چینی شہر کاشغر تک چین پاکستان اقتصادی راہداری ہے، جو کہ 3000 کلومیٹر لمبی سڑکوں، ریلوے لائنوں اور پائپ لائنوں کے جال پر مشتمل ہوگی۔ تقریب کے بعد صدر شی جن پنگ نے اپنے بیان میں بھی اسی منصوبے پر زور دیا۔
Just now, among the cooperation documents that I and Prime Minister Sharif signed
وہ کہہ رہے ہیں جن سمجھوتوں پر میں نے اور وزیر اعظم نواز شریف نے دستخط کیے یا ہمارے سامنے دستخط ہوئے ان میں سے 30 سے زیادہ کا تعلق پاک چین اقتصادی راہداری سے ہے، جیسے کہ گوادر کے بندرگاہ کی تعمیر، کاراکورم راہداری کی توسیع کا دوسرا مرحلہ، کراچی اور لاہور کے درمیان موٹر وے کا منصوبہ، لاہور کا اورنج لائن کا ریلوے منصوبہ اور دیگر اہم انفراسٹرکچر منصوبے اور بجلی اور توانائی سے متعلق متعدد منصوبے۔ یہ منصوبے پاکستان کے تمام صوبوں اور علاقوں کو فائدہ پہنچائیں گے۔ چین اور پاکستان نے انسداد دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے بھی سمجھوتوں پر دستخط کیے اور صدر شی جن پنگ کا اپنے بیان میں کہنا تھا، وہ کہہ رہے ہیں پاکستان اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات کی کوشش کر رہا ہے اور اس خارجہ پالیسی میں چین پاکستان کو سراہتا ہے اور تعاون بھی فراہم کر رہا ہے۔ چین اور پاکستان نے افغانستان کے معاملے پر رابطہ کاری کو مضبوط بنایا ہے۔ یہ گزشتہ 9 برسوں میں کسی بھی چینی صدر کا پاکستان کا پہلا دورہ ہے۔ امبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
پاکستان اور چین کے درمیان 45 ارب ڈالر کے جس اقتصادی راہداری منصوبے کا اعلان کیا گیا ہے وہ اپنی نوعیت کے کسی بھی دوسرے میگا پروجیکٹ کی طرح ابتدا سے ہی بعض تنازعات کا شکار ہوا ہے۔ یہ تنازعات کون سے ہیں اور حکومت پاکستان اس منصوبے کو غیر متنازع بنانے کے لیے کیا کر رہی ہے؟ تفصیل کے ساتھ آصف فاروقی، ان کی رپورٹ ایک چینی آواز کی صوتی جھلک سے شروع ہوتی ہے۔
$45 ارب مالیت کے اس راہداری منصوبے پر دستخط ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب چھوٹے صوبوں سے تعلق رکھنے والے بعض سیاسی رہنماؤں کی جانب سے الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ حکومت نے اس اقتصادی راہداری منصوبے کے ڈیزائن میں تبدیلی کر کے اسے بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے نسبتاً پسماندہ علاقوں کے بجائے پنجاب سے گزارنے کا پروگرام بنایا ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما سینیٹر حاجی عدیل نے بی بی سی کو بتایا کہ نواز شریف کی حکومت نے صوبہ پنجاب کو نوازنے کے لیے اقتصادی راہداری کے ڈیزائن میں تبدیلی کر کے پہلے پنجاب والے رستے کو مکمل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔
پہلے جو اس کا روٹ بنا تھا وہ سب سے چھوٹا تھا، کم خرچ تھا اور ایسے علاقوں سے گزرتا تھا کہ جو پسماندہ ہے۔
اقتصادی راہداری کے اس منصوبے میں چینی شہر کاشگر کو صوبہ بلوچستان کے ساحل پر بننے والی گوادر کی بندرگاہ سے منسلک کرنے کے لیے 3 شاہراہیں تعمیر کی جائیں گی، جن میں سے ایک خیبر پختونخوا اور بلوچستان، دوسری سندھ اور تیسری پنجاب کے اہم علاقوں سے گزرے گی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ یہ تمام روٹس مکمل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، تاہم حاجی عدیل کے مطابق یہ صرف تفل تسلیاں ہیں، اصل میں تو صرف پنجاب والا رستہ ہی مکمل ہوگا۔
آپ پہلے یہ بنا لیں جو آلریڈی ترقی یافتہ راستے ہیں، آپ ملتان اور سکھر کے درمیان بھی سڑک بنا لیں اور سکھر سے پھر حیدرآباد کے راستے اور رتو ڈیر کے راستے سے گوادر آپ پہنچ جائیں تو کون جیتا ہے اور کب ہم انتظار کریں گے؟ ہم کہتے ہیں کہ فرض کی ہے کہ آپ کہتے ہیں وہ بھی بنے گا یہ بھی بنے گا، تو آپ ابتدا اس پسماندہ علاقے سے کریں۔
صوبہ بلوچستان میں ہونے کے باعث گوادر کی بندرگاہ اور اس سے متعلق تمام منصوبوں میں بلوچوں کا اہم حصہ ہے، تاہم بلوچستان میں جاری مزاحمتی تحریک میں شامل عناصر اپنے صوبے میں وفاق کی جانب سے شروع کیے گئے کسی بھی ترقیاتی منصوبے کی مخالفت کرتے رہے ہیں۔ یہ مزاحمت کار الزام لگاتے ہیں کہ مرکزی حکومت ان کے وسائل پر قبضہ کر کے انہیں محروم رکھنا چاہتی ہے۔ بلوچستان کے وزیر اعلی عبد المالک بلوچ نے بی بی سی کو بتایا کہ جب تک بلوچوں کے تحفظات دور نہیں کیے جاتے بلوچستان میں اس طرح کے میگا منصوبے کامیاب نہیں ہو سکتے۔
پورٹ بن گیا ہے، کوریڈور بنے گا، اس کا سب سے بڑا بینیفیشری وہ جو ہے نا گوادر کے لوگ ہوں گے، بلوچستان کے لوگ ہوں گے، ادر وائز جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا کہ اگر ہم بینیفیشری نہیں رہے تو بلوچستان کے لوگ پھر اس کو جو ہے نا سپورٹ نہیں کریں گے۔
پاکستان میں گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ترقیاتی منصوبوں، خاص طور پر شاہراہوں پر کام کرنے والے چینی ورکرز پر متعدد بار شدت پسندوں کی جانب سے حملے کیے جا چکے ہیں۔ اقتصادی ماہر کیسر بنگالی کہتے ہیں کہ ہزاروں کلومیٹر پر پھیلی سڑکیں اس اقتصادی راہداری منصوبے کا بھی اہم ترین جز ہے۔
میرا خیال ہے یہ باقی تمام پروجیکٹس جتنے بھی ہم سن رہے ہیں وہ اس وقت ہی ممکن ہو سکے گی جب سڑک بن جائے گی، یہ اولین ترجیح ہونی چاہیے اور میرا ہے بھی، اس کے بعد بہت سارے مواقع کھل جائیں گے۔
اقتصادی راہداری کے اس منصوبے پر عمل کے لیے پاکستان اور چینی حکومت اور کمپنیوں کے درمیان 51 سے زائد معاہدوں پر دستخط ہو چکے ہیں۔ بعض ماہرین ان معاہدوں کی شفافیت پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں، لیکن اس بارے میں شواہد ان معاہدوں کے منظر عام پر آنے کے بعد ہی سامنے آئیں گے۔ آصف فاروقی، بی بی سی، اسلام آباد۔
آصف فاروقی نے اپنی رپورٹ میں جن نکات کی طرف اشارہ کیا ہے اسی کے بارے میں انہوں نے پاکستان کے منصوبہ بندی کے وفاقی وزیر مسٹر احسن اقبال سے بات کی اور کہا کہ کہیے کہ پوچھا کہ منصوبے کی رکاوٹ میں کنفیوژن کیوں پایا جاتا ہے۔
پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور کے روٹ کے بارے میں جو کنفیوژن تھی وہ اس بارے میں نامکمل معلومات کی وجہ سے تھی۔ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کسی ایک سڑک کا نام نہیں ہے، یہ ایک فریم ورک ہے، یہ ایک امبریلا ہے جس کے نیچے مختلف روٹس ہوں گے۔ چونکہ گوادر کی بندرگاہ کسی ایک منڈی کے لیے نہیں بن رہی، گوادر کی بندرگاہ مختلف منڈیوں اور علاقوں کو پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر سرو کرے گی، تو جب مختلف منڈیوں کو سرو کرے گی تو کسی ایک سڑک سے آپ مختلف منڈیوں کو سرو نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اس میں تین بڑے روٹس سرو کریں گے اکنامک کوریڈور میں۔ پہلا روٹ مغربی روٹ ہے جو گوادر سے لے کر ڈیرہ اسماعیل خان تک ہے، براستہ کوئٹہ قلعہ سیف اللہ زوب۔ دوسرا روٹ جو ہے وہ گوادر کا سکھر سے رابطہ ہے، یہ بھی پاکستان اپنے وسائل سے مکمل کر رہا ہے، اور اس کے ذریعے سکھر سے دو روٹس دستیاب ہوں گے، ایک انڈس ہائی وے کی صورت میں اور دوسرا پشاور اسلام آباد لاہور کراچی موٹر وے کی صورت میں۔ یہ مشرقی الائنمنٹ ہوگی، تو لہٰذا مشرقی الائنمنٹ ہے، ایک سینٹرل الائنمنٹ ہے اور ایک مغربی الائنمنٹ ہے۔
یعنی یہ جو کوریڈور ہے اس کے تین راستے ہوں گے جو چین اور گوادر کو آپس میں لنک کریں گے، اس میں سب سے پہلے کس پہ کام شروع ہوگا، سب سے پہلے کون سا آپریشن؟
ہم ان تمام الائنمنٹس کے اوپر اکٹھے کام کر رہے ہیں، اور مجھے امکان ہے کہ جو مغربی روٹ ہے جو گوادر کوئٹہ اور ڈیرہ اسماعیل خان کا ہے، اس پہ چونکہ ایک سال پہلے سے کام شروع ہوا ہوا ہے، یہ غالباً 2016 کے اختتام تک مکمل ہو جائے گا۔ جو مشرقی روٹ ہے اس پر بھی کام ہو رہا ہے، لیکن یہ کراچی لاہور موٹر وے کے منصوبے کا حصہ ہے اور وہ ایک لمبا بڑا منصوبہ ہے، اس میں اہم لنک ملتان اور سکھر کا ہے، اس پہ ہم کام شروع کر رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ بھی 3 سال کے اندر مکمل ہو جائے گا۔ لہٰذا 2017-18 تک مشرقی روٹ بھی مکمل ہو جائے گا۔ اس کا انڈس ہائی وے کا آلریڈی موجود ہے، لیکن اس میں مسنگ لنک جو ہے وہ سکھر اور گوادر کا حصہ ہے، جو کہ امید ہے کہ اس سال کے اندر اندر اسے بھی ہم مکمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔
کہا یہ جا رہا ہے کہ جو اوریجنل منصوبہ تھا جب یہ کنسیو کیا گیا اس میں یہ مشرقی پارٹ جو ہے وہ شامل نہیں تھا۔
نہیں، یہ غلط ہے، ایسی بات نہیں، یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ پہلے دن سے لے کے آج دن تک اکنامک کوریڈور کے روٹ میں 1 انچ کی کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔
پرائیورٹی میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے کہ پہلے اس کو بنائیں گے، پہلے اوریجنلی کچھ اور منصوبہ تھا اب کچھ اور ہے؟
یہ تاثر قطن غلط ہے کہ کسی قسم کی تبدیلی روٹ میں یا اس کی پرائیورٹی میں کی گئی ہے۔ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے جو الائنمنٹس پہلے دن ہمارے پیش نظر تھیں آج بھی وہی پیش نظر ہیں، پہلے دن جو ترجیحات تھیں آج بھی وہی ترجیحات ہیں۔
تو آپ فرما یہ رہے ہیں کہ جو بلوچستان اور کے پی سے گزرنا ہے روٹ، وہ 2016 تک ارادہ آپ کا یہی ہے کہ سب سے پہلے وہی تیار؟
انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ دسمبر 2016 تک کے پی اور بلوچستان والا روٹ مکمل ہو جائے گا۔
تو پھر یہ بعض کانگریس جماعتوں کی طرف سے اس کے بارے میں نیگیٹو باتیں کیوں کی جا رہی ہیں کہ پنجاب سے گزارا جا رہا ہے، اوریجنلی ایسا نہیں تھا؟
دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ مس انڈرسٹینڈنگ تھی اور معلومات کی کمی تھی، اور شاید کچھ حلقے ایسے ہیں جنہوں نے نیٹ کے اوپر ایسے من گھڑت نقشے فلوٹ کیے جس سے اس کانٹروورسی کو ہوا دی گئی اور یہ تاثر دینے کا کوشش کی گئی کہ شاید کسی علاقے کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔
گوادر پورٹ پہ جو کچھ ترقیاتی اور انفراسٹرکچر کے جو آپ کے منصوبے ہیں، ان میں سرمایہ کاری صرف چین کرے گا یا اور بھی ممالک کو آپ دعوت دیں گے؟
گوادر کے اندر سرمایہ کاری ابتدا میں چین کر رہا ہے، جس سے گوادر کی بندرگاہ کی آپریشن ان کی کمپنی کے پاس ہے، وہ اس کی کیپیسٹی بڑھا رہے ہیں اور وہاں پہ انفراسٹرکچر بنا رہے ہیں، ایک نیا ایئرپورٹ بنا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ وہاں پہ ایک اکنامک زون بھی بنا رہے ہیں، اور اس اکنامک زون کے اندر چین کی کمپنیاں بھی آ کے سرمایہ کاری کر سکتی ہیں، اور دنیا کی دیگر کمپنیوں کے لیے اور سرمایہ کاروں کے لیے بھی یہ موقع فراہم ہوگا کہ وہ بھی وہاں پر آ کر اپنے صنعتی یونٹس بنا سکتے ہیں، گوادر کو ایک پروڈکشن ہب بنا سکتے ہیں، ایک ٹریڈ ہب بنا سکتے ہیں، اور گوادر کے ذریعے وہ ویسٹ چائنا کو سروس کر سکتے ہیں اور ویسٹ چائنا کی مصنوعات کو گوادر میں لا کے وہاں پہ ان کو دوبارہ کو ایکسپورٹ کے لیے مینوفیکچر کر سکتے ہیں, وہاں پہ ان کی فنشڈ پروڈکٹس بنا سکتے ہیں.
ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو چینی انجینئرز یا جو باقی پاکستانی انجینئرز بھی ہیں جو ان اس طرح کے علاقوں میں کام کر رہے ہیں جیسے بلوچستان کے بعض علاقے ہیں کے پی ایم, ان پر حملے ہوتے رہتے ہیں. تو جب یہ اتنی بڑی ترقیاتی منصوبے بن رہے ہوں گے, وہاں پہ جو لوگ کام کر رہے ہوں گے, اور پھر اس روٹ کو آپ تحفظ کیسے دیں گے؟
آنے والے منصوبوں پر بھی جو ان کی افرادی قوت آئے گی اس کے لیے حکومت نے خصوصی سیکیورٹی کا انتظام کیا ہے, اور خاص طور پہ وزیر اعظم نے مسلح افواج کی نگرانی میں ایک سیکیورٹی فورس ریز کی ہے جو چین سے آنے والے ورکرز اور ان کے سٹاف کے تحفظ فراہم کرنے کے لیے ان کو اسپیشل سیکیورٹی کور فراہم کرنے کا فریضہ سے سر انجام دے گی.
اور یہ پیراملٹری ہے یا پولیس ہے, یہ سول ہے یا آرم فورسز ہیں؟
یہ فوج کی نگرانی میں سول سیکیورٹی ادارہ ہے جو کیا جا رہا ہے, جس کو فوج جس طرح رینجرز کی صورت ہے ہمارے پاس, سول نگرانی میں ایک فورس کام کرتی ہے لیکن بنیادی طور پہ فوج کی تربیت اس میں شامل ہوتی ہے. تو اسی طرح کی ایک ڈیڈیکیٹڈ سیکیورٹی فورس ہے جو چین سے آنے والے ورکرز کو سیکیورٹی فراہم کرے گی تاکہ یہ لوگ جو پاکستان کی ترقی میں حصہ لینے کے لیے آ رہے ہیں, پاکستانی قوم ان کے تحفظ کو اپنے نیشنل پرائیورٹی کا حصہ سمجھتی ہے اور سمجھے گی.
پاکستان میں منصوبہ بندی کے وفاقی وزیر مسٹر احسن اقبال ہمارے ساتھی آصف فاروقی سے بات کر رہے تھے. اس راہداری کا محور بلوچستان ہے. بلوچستان میں قوم پرستوں کے کیا تحفظات ہیں؟ وہاں لوگ کیوں آہ و بکا کرتے ہیں؟ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
چین کے صدر شی جن پنگ کے دورے پاکستان کے موقع پر جن اہم معاہدات پر دستخط کیے گئے ان میں سے بعض کا تعلق بلوچستان سے ہے. بلوچستان کی قوم پرست جماعتیں 1990 کی دہائی سے قبل چین کی بہت زیادہ امی تھیں, لیکن اب وہ چین کے بارے میں تحفظات رکھتی ہیں. ان میں سے زیادہ تر چین کے ساتھ ہونے والے معاہدات کے خلاف ہیں. نیشنل پارٹی کے برعکس بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل گروپ کا کہنا ہے کہ چین کے ساتھ پہلے ہونے والے معاہدات سے بلوچستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. اسی طرح چین کے صدر کے دورے کے موقع پر جو معاہدات ہوئے ان سے بھی بلوچستان کے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا.
ان منصوبے سے تو بالکل, یعنی ایک تو ایک ہمیں خطرہ ہے کہ بھائی جو ہمارے قدرتی وسائل جو دولت ہے وہ تو لوٹے جائیں گے, لیکن اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے ہمیں جب اس سے ہمیں مستفید ہم نہ ہو تو اس سے ایسے معاہدات ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے.
پارلیمانی سیاست کرنے والی جماعتوں کی رائے کے برعکس علیحدگی پسند جماعتوں اور تنظیموں نے چین کے ساتھ ہونے والے معاہدات کو سختی سے مسترد کیا ہے. بلوچ نیشنل فرنٹ, بلوچ ورنا موومنٹ اور دیگر تنظیموں کے مقامی میڈیا میں جو بیانات شائع ہوئے ہیں ان میں کہا گیا ہے کہ بلوچ عوام کی مرضی کے خلاف ان کی سرزمین پر چین سمیت دیگر ممالک کے ساتھ ہونے والے معاہدات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
یہاں پر ایک سیدھا سا سوال ہے کہ چین اور پاکستان کی اقتصادی راہداری اس خطے کی سیاست میں کون سی بنیادی تبدیلی لا سکتی ہے؟ اس پر میں نے یہاں لندن اسکول آف اکنامکس اینڈ پولیٹیکل سائنس ایل ایس سی کے ایشیا ریسرچ سینٹر سے وابستہ اور چین کے امور پر گہری نظر رکھنے والے ڈاکٹر اطہر حسین سے بات کی.
بنیادی تبدیلی کوئی بہت بڑی نہیں ہے, کیونکہ چین کی جو اصل جو تجارت ہے وہ سمندر سے ہے. ان کی جو بندرگاہیں ہیں ایسٹرن سائڈ پہ اصل میں وہ ہمیشہ امپورٹنٹ رہیں گی. دوسری بات ہے کہ چین کے سارے انڈسٹریل سینٹرز جو ہیں یہ مشرقی مغرب میں نہیں, پاکستان کے قریب نہیں ہے. لیکن یہ کہ چونکہ یہ اس کی اصل اہمیت یہ ہے کہ سیاسی حالت یہ ہے کہ چینی اپنے کو آئسولیٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لحاظ سے ان کو ایک ویسٹرن کوریڈور ہو جائے گا تو اس کی زیادہ اہمیت ہے.
ٹھیک ہے, تو اچھا حسین صاحب, مغربی طاقتوں کے لیے یہ کوریڈور فائدہ مند ہو سکتا ہے یا نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ ان کی کیا تشویش یا دلچسپی ہو سکتی ہے اس میں؟
تشویش یہ ہے کہ چین جو ہے یہ خلیج فارس کے قریب ایک بندرگاہ ہو گیا جو گوادر میں جو ہے, تو اصل میں ان کا ڈر یہ ہے کہ اس کی جو ملٹری اہمیت ہے اس سے ڈر ہے, معاشی اہمیت سے نہیں ڈر ہے.
اچھا, لیکن ذرا اس میں بھی روشنی ڈالیے اطہر حسین صاحب, اس کوریڈور کا تصور کتنا پرانا ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو کا اس تصور کے بنانے میں کیا کردار رہا ہے؟
اصل میں اس زمانے میں آئیڈیا تو بہت پرانا ہے لیکن اس زمانے میں پیسے کس کے پاس تھے, تو اب یہ ہے کہ چین کی معاشی حالت پہلے مقابلے میں بہت بہتر ہے, اس کی وجہ سے یہ ریالٹی کی چیز ہو گئی ہے جو پہلے ایک لحاظ سے یعنی صرف جو خواب میں بات کرتے تھے لوگ.
تو لیکن اس میں ذوالفقار علی بھٹو کا کیا کردار رہا؟
ذوالفقار علی بھٹو کا یہ ہے کہ اس زمانے میں چین کے مقابلے میں بہت زیادہ آئسولیٹڈ تھا, تو ایک لحاظ سے پاکستان کی اہمیت یہ تھی کہ چین کو انہوں نے ایک آؤٹ سائڈ دو, یعنی ایک لحاظ سے نیا دروازہ کھول کے دکھایا.
ٹھیک ہے. اچھا اطہر حسن صاحب, چین کو تو فائدہ ہوگا وہ نظر آ رہا ہے, پاکستان کا بھی تو اقتصادی فائدہ ہوگا نا, مگر اس اقتصادی فائدے کے لیے پاکستان کو کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی؟
پاکستان کو قیمت یہ ہے کوئی خاص نہیں, کیونکہ پاکستان کو بلکہ زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. اصل میں اہم بات یہ ہے کہ پاکستانی جو ان کو ایک لحاظ سے اپرچونیٹی ملی, اس کو اپنے فائدے کے لیے کس طرح استعمال کر سکتے ہیں.
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ,
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس, ایم آئی کے پاس, ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے. تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں, جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں, تو یہ آ جائیں گے, بالکل اس کے اندر آ جائیں گے, زیرو ٹالرنس ہے.
تو پھر کیا ہوتا ہے, گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں, کور کمانڈر ہوتے ہیں, چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے, کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے, ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں, وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن ہوتی ہے, جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے, جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے.
باخبر رہنے کے لیے سربین سنا کیجیے.
اب کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی.
بنگلہ دیشی کرکٹ ٹیم کے کپتان مشرفی مرتضیٰ کا کہنا ہے کہ پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز سے پہلے ہی ان کے کھلاڑیوں کو یقین تھا کہ وہ اس سیریز میں فیورٹ ہیں, اور یہی سوچ جیت میں معاون ثابت ہوئی. واضح رہے کہ پاکستان ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے والا چوتھا ملک ہے جو بنگلہ دیش کے خلاف ون ڈے سیریز ہارا ہے. مشرفی مرتضیٰ کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیشی ٹیم کی جیت کی اہمیت یہ کہہ کر ختم نہیں کی جا سکتی کہ پاکستانی ٹیم میں تجربہ کار کھلاڑیوں کی کمی تھی. انہوں نے کہا کہ ہر ٹیم کو اس طرح کی صورتحال سے گزرنا پڑتا ہے. پاکستانی کپتان اظہر علی نے سیریز کی شکست کو دھچکا قرار دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ پاکستانی ٹیم تشکیل نو کے مرحلے میں ہے, لیکن وہ اس شکست کی توقع نہیں کر رہے تھے. اس وکٹ پر ٹاس جیت کر 300 سے زیادہ رنز کرنے چاہیے تھے. اظہر علی کا کہنا ہے کہ ایک دو اچھی کارکردگی سے میچ نہیں جیتے جا سکتے, اس کے لیے ٹیم کی حیثیت سے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے. پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان سیریز کا آخری ون ڈے بدھ کو کھیلا جائے گا. آسٹن ویلا نے لیورپول کو 1-2 سے ہرا کر ایف اے کپ کے فائنل میں جگہ بنا لی. 30 مئی کو ہونے والے فائنل میں اس کا مقابلہ دفاعی چیمپئن آرسنل سے ہوگا, جس نے سیمی فائنل میں ریڈنگ کو 2-1 سے شکست دی. آسٹن ویلا کا یہ 15 سال میں پہلا فائنل ہوگا. عالمی نمبر 1 نوویک جوکوویچ نے مونٹی کارلو ماسٹرز کے فائنل میں ٹامس برڈش کو 7-5, 4-6 اور 6-3 سے شکست دے دی. یہ اس سال جوکوویچ کا تیسرا ماسٹرز ٹائٹل ہے. جوکوویچ آئندہ ماہ فرینچ اوپن میں حصہ لیں گے. یہ وہ واحد گرینڈ سلیم ٹورنامنٹ ہے جو وہ نہیں جیت پائے ہیں. چیک ریپبلک نے خواتین کے ٹینس ٹورنامنٹ فیڈ کپ کے فائنل میں رسائی حاصل کر لی. سیمی فائنل میں اس نے فرانس کو شکست دی. فائنل میں اس کا مقابلہ روس سے ہوگا. انگلش کاؤنٹی میں سری لنکا کے کمار سنگاکارا نے سرے کی جانب سے گلیمورگن کے خلاف سینچری بنا ڈالی.
کھیلوں کا احوال آپ نے عبدالرشید شکور سے سنا, اور سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاک چین دوستی اور اس خطے کی ترقی کے نظریے اور تصور میں چیئرمین ماؤ زے چونگ, چینی وزیر اعظم چیون لائی اور ذوالفقار علی بھٹو کا کیا کردار رہا؟ سنیے گا مبشر حسن, جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم ستون اور ذوالفقار علی بھٹو کے دست راست رہے, انہوں نے کیا کہا. سربین کا نصف آیا ہے, اس موقع پر ہم خاص خاص خبروں کی سرخیوں پہ نظر ڈالتے ہیں. آج خبروں کی ذمہ داری ہے احمد رضا کی.
چین نے پاکستان کے ساتھ اربوں ڈالر مالیت کی سرمایہ کاری کے 51 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں، جن میں سے 30 سے زیادہ کا تعلق پاکستان چین اقتصادی راہداری سے ہے۔ ادھر پاکستان کی منصوبہ بندی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ پاکستان چین اقتصادی راہداری منصوبے پر تعمیراتی کام شروع ہو چکا ہے۔ پناہ گزینوں کے متعلق عالمی ادارے نے کہا ہے کہ بحیرہ روم میں تارکین وطن سے بھری دو کشتیوں سے ہنگامی مدد کی کال موصول ہوئی ہے، اور بحیرہ روم میں غیر قانونی تارکین وطن کی اموات کے بڑھتے ہوئے واقعات پر غور کے لیے یورپی یونین کے وزراء خارجہ اور داخلہ آج لگزمبرگ میں ہنگامی اجلاس کر رہے ہیں۔ یمن کے دارالحکومت صنعاء میں سعودی عرب کی قیادت میں قائم اتحاد نے فضائی حملہ کیا ہے، جس میں کم سے کم 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، اور صومالیہ کے نیم خود مختار علاقے میں اقوام متحدہ کی ایک بس پر بم حملے میں 7 افراد مارے گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کی سرخیاں آپ نے احمد رضا سے سنی اور سہربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاک چین دوستی اور پاک چین ترقیاتی معاہدوں پر چین کی طرف سے دستخط سہربین کا آج کا بڑا موضوع ہے۔ مختلف موضوعات پر جا چکے ہیں، لیکن آئیے بنیاد کے اوپر ذرا سا ایک بار پھر نظر ڈالیں۔ پاک چین دوستی اور اس خطے کی ترقی کے نظریے اور تصور میں چیئرمین ماؤ زے ٹونگ، چینی وزیر اعظم چیو این لائی اور ذوالفقار علی بھٹو کا بہت بڑا کردار ہے۔ مسٹر مبشر حسن پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم ستون اور ذوالفقار علی بھٹو کے دستے راست رہے ہیں، اور آج کل دانشوروں اور سینئر تجزیہ کاروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ مسٹر مبشر حسن سے میں نے سوال کیا کہ پاک چین دوستی کی تاریخ میں ذوالفقار علی بھٹو کا اہم کردار کس اعتبار سے اہم تھا؟
ذوالفقار علی بھٹو کے کردار میں ایک آئیڈیولوجیکل فیکٹر بڑا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو جب نمودار ہوئے پبلک پالیٹکس میں، تو تیسری دنیا کے غریب عوام کی فائٹ ان کی فائٹ کا حصہ تھی،
ٹھیک ہے،
اور ان کو بہت وہ ناراض تھے کہ ان ملکوں کی جو انڈیپینڈنس ہے وہ اصلی نہیں ہے بلکہ آزادی موہوم ہے، اور انہوں نے کتاب بھی لکھی تھی میک آف انڈیپینڈنس۔ اب اس سلسلے میں جب وہ وزیر بن گئے 1958 میں، اور چینیوں کی بات اس سب کانٹیننٹ میں آگے بڑھی، اور میک موہن لائن سے انڈیا پہ تنازع شروع ہوا، تو پاکستان کا فیکٹر آ گیا، اور یہ بالکل بڑھ گیا جب کہ انڈیا چائنا وار ہوئی 62 میں،
جی،
اس میں ایوب کیبنٹ جو تھی وہ ڈیوائڈ ہو گئی۔ بھٹو صاحب چاہتے تھے کہ ہم اس میں ایکٹیو حصہ لیں، اور کہتے تھے نہایت اچھا وقت تھا کشمیر حاصل کرنے کا، لیکن ایوب خان کہتے تھے کہ دیکھو دور کسی پہاڑ پہ جا کے بیٹھ گیا اور اپنے آپ کو الگ کر لیا، اور نہرو کو یقین دلایا کہ ہم دخل نہیں دیں گے۔ خیر، اچھا، ماؤ زے تونگ کے بڑے وہ اور چیو این لائی کے دونوں کے بہت کیا کہنا چاہیے تعریف کرنے والوں میں سے تھے، اور ماؤ زے تونگ کو تو وہ بڑا فلسفی اور لیڈر اور جو کہ تھے بھی وہ مانتے تھے، اور چیو این لائی کو بڑا فلاسفر مانتے تھے، اور وہ ہمیشہ ان کو مشورے بھی دیتے تھے۔
اچھا،
تو ماڈرن تاریخ تو یہ ہے، لیکن عام مسلمان کے دل میں وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، تاب خاک کاشغر
ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے یہ کرنے والی جو بات،
تو یہ جو مسلمان کے دماغ میں عالم اسلام میں دوبارہ اپنا اثر قائم کرنا ہے، تو اس میں سارا ترکستان شامل ہے، سارے چین و عرب ہمارا یہ بھی شامل ہے۔ تو اس سلسلے میں پھر جیو پالیٹکس جو بڑھی، امریکہ نے 1949 میں فیصلہ کوکر ریزولوشن ہے امریکن چیف آف اسٹاف کا، پاکستان کی سرزمین امریکہ کی ایگزسٹنس کے لیے نہایت اسٹریٹیجک ویلیو رکھتی ہے 1949، اور اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ انہوں نے یہاں اپنا اثر رسوخ بڑھانا شروع کیا، اور وہ بڑھتا گیا۔ تو چینیوں کے لیے بڑی مصیبت تھی کہ یہ امریکہ سے بڑھ رہے تھے اور امریکہ اور چین کی تو سخت لڑائی تھی. ماؤ زے تونگ نے کہہ دیا تھا 1958 میں اس کے قریب کہ روس اور چین تم دونوں, روس اور امریکہ تم دونوں اکٹھے ہو جاؤ, میں تمہاری جوائنٹ فورسز سے لڑوں گا. بہرحال جو چیز بڑی امریکہ سے دوستی دوری ہوتی رہی, لیکن چین سے کبھی دوری نہیں ہوئی, اور چین نے کبھی پاکستان کی اندرونی سیاست میں دخل نہیں دیا. آج ایک عجیب صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ پاکستان کی ایگزسٹنس کے لیے مدد دینے کو امریکہ اور یورپین یونین تیار ہے, چین تیار ہے, عرب ممالک تیار ہیں, اور حملہ آور ہیں یہ طالبان مسلم ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ. تو اب ہر طرف سے بین الاقوامی طور پہ پاکستان کی خاطر تیاری ہے. خوش نصیب ہیں پاکستان کا حکمران طبقہ کہ وہ کچھ کریں یا نہ کریں اپنے لیے, دوسرے ان کے کرنے کے لیے تیار.
تو ڈاکٹر مبشر حسن صاحب, آج جب چین پاکستان کی اقتصادی راہداری کی تعمیر کے لیے ایم او یوز پر دستخط ہو رہے ہیں, تو کیا پاکستان آپ کے خیال میں وہیں لوٹ رہا ہے جہاں اسے ذوالفقار علی بھٹو لانا چاہتے تھے؟
نہیں نہیں, بالکل نہیں. ذوالفقار علی بھٹو بلیو ان یس گریٹ فرینڈشپ ود چائنا, بٹ آف این انڈیپینڈنٹ پاکستان. اب جو چین کی پیشکش ہے یہ تو جانتے ہوئے ہے کہ پاکستان ایک طرف سے خطرے میں ہے اور دوسری طرف امریکہ کے بہت زیادہ ان سے مدد لے رہا ہے امریکہ سے, اور امریکہ کی مدد اسٹریٹجک بھی ہے اور ویپنس کی بھی ہے. چین بھی کم نہیں ہے ویپنس کی مدد کرنے میں.
تو کیا کہیے گا ڈاکٹر صاحب, پاکستان اور چین کے درمیان بننے والا یہ کوریڈور پاکستان کی سیاست میں کس طرح اثر انداز ہوگا یا ہو سکتا ہے؟
پاکستان کی سیاست یہ کہ چین اور پاکستان دونوں بہت سمجھتے تھے کہ یہ ہونا چاہیے, چین سے مدد, وہ سمجھتے تھے کہ چین سے مدد آئے گی اور چین سے مدد کا راستہ یہی ہے, اور وہ بھی بھٹو صاحب بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو راستہ بننا ہے, میں اب بات کر رہا ہوں ان کے خیال کی جو ارلی سکسٹیز میں تھا, جب یہ کراکرم ہائی وے بنانے کے لیے چین مدد کے لیے آگے آیا تھا, کہ اٹ ول بی, اور رحیم صاحب کا بھی یہی خیال تھا, جو رحیم صاحب ہمارے سیکرٹری جنرل تھے, کہ اٹ ول بی اے اسٹریٹجک چینج ان دی ورلڈ, ان دی پالیٹکس آف دی ورلڈ ان دس ایریا.
دانشور سینئر تجزیہ کار یہ تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈاکٹر مبشر حسن. جماعت احمدیہ کی جانب سے احمدیوں کے خلاف تعصب اور مذہبی منافرت کے واقعات کی تفصیلات پر مبنی سالانہ رپورٹ پیش کر دی گئی ہے, جو کہتی ہے کہ پاکستان میں گزشتہ سال کے دوران جماعت احمدیہ سے تعلق رکھنے والے 11 افراد کو ہدف بنا کر ہلاک کیا گیا. رپورٹ میں 2014 میں ہونے والے حملوں اور واقعات کا تفصیلی جائزہ بھی ہے. شمائلہ جعفری کی رپورٹ.
صدر انجمن احمدیہ پاکستان کی جانب سے جاری کی گئی سالانہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان ہلاکتوں میں سب سے زیادہ اندوہناک واقعہ گوجرانوالہ میں پیش آیا, جہاں ایک ہجوم نے احمدیوں کے 8 مکانوں اور 4 دکانوں کو آگ لگا دی تھی, جن میں 3 خواتین اور ایک شیرخوار بچہ زندہ جل گئے تھے. یہ واقعہ پولیس کی موجودگی میں ہوا. رپورٹ میں گزشتہ برس مئی میں ربوہ میں ایک پاکستانی کینیڈین احمدی ڈاکٹر مہدی علی قمر کی ہلاکت کا تذکرہ بھی نمایاں ہے. ڈاکٹر مہدی علی قمر امراض قلب کے ماہر تھے اور وہ ایک خیراتی مشن پر لوگوں کا مفت علاج کرنے کے لیے پاکستان آئے تھے. تاہم انہیں پاکستان پہنچنے کے 3 روز بعد ربوہ کے قبرستان میں دن دہاڑے ہدف بنا کر قتل کر دیا گیا. ان کے قتل کے مقدمے میں ابھی تک کسی ملزم کو گرفتار نہیں کیا گیا. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ملک بھر میں جماعت احمدیہ کے خلاف نفرت پھیلانے اور پرتشدد واقعات کو ابھارنے میں میڈیا بھی پیش پیش رہا، اور پاکستانی ذرائع ابلاغ میں 2000 کے قریب نفرت انگیز خبریں اور مضامین شائع کیے گئے۔ جماعت احمدیہ کے ترجمان سلیم الدین کہتے ہیں،
جماعت کے خلاف کوئی بھی خبر ہو، اس کی تحقیق کیے بغیر، اس کی تصدیق کرائے بغیر اس کو نمایاں جگہ دے دی جاتی ہے۔ تو اردو پڑھنے والے بہت سارے پاکستان میں، زیادہ اردو پڑھنے والے لوگ ہیں، ان اخبارات کا کردار دیکھیے کہ انہوں نے کبھی بھی کسی خبر کی تصدیق کرانا ہی مناسب نہیں سمجھا، اور پھر اگر اس خبر کی تردید کے لیے ہم کوئی خبر دیں یا بیان دیں یا ہماری طرف سے کوئی وہ اس کی تردید جائے تو اس کو کوئی جگہ نہیں ملتی۔
رپورٹ کے مطابق 2014 میں احمدیوں کی دو عبادت گاہیں مسمار کی گئیں، ایک واقعہ رحیم یار خان جبکہ دوسرا ناروال میں پیش آیا، اور دونوں واقعات میں ہی عبادت گاہیں گرانے کے لیے ریاستی ادارے اور مشینری کو استعمال کیا گیا۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ احمدیوں کو افواج پاکستان میں بھرتی کے دوران عقیدے کی بنیاد پر تفریق کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ مختلف سرکاری محکموں، خاص طور پر تعلیم کے شعبے میں ملازمت کرنے والے احمدیوں کو بھی تعصب اور دھمکیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ کئی لوگوں پر توہین مذہب کا الزام بھی لگا۔ احمدیوں کے خلاف سب سے زیادہ حملے اور ہراساں کیے جانے کے واقعات لاہور میں پیش آئے۔ شیخوپورہ کے علاقے شرکپور میں توہین مذہب کے الزام میں گرفتار ایک احمدی خلیل احمد کو ایک نوجوان نے پولیس اسٹیشن میں داخل ہو کر گولی مار دی۔ خلیل پولیس کی حراست میں تھے جب انہیں قتل کیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2014 میں احمدیوں کے خلاف اجتماعات، نفرت انگیز تقریروں اور لوگوں کے جذبات ابھارنے کا سلسلہ جاری رہا، اور یہ سب کچھ انتظامیہ کے سامنے ہوتا رہا پر اسے روکنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ جماعت احمدیہ کے ترجمان سلیم الدین نے بتایا،
دیکھیے نفرت جماعت کے خلاف بڑھتی جا رہی ہے اور مخالفانہ قوانین پاکستان میں موجود ہیں، امتیازی قوانین ہیں، اور یہ صرف جماعت احمدیہ کمیونٹی کو ٹارگٹ کر کے بنائے گئے، وہ اسی طرح موجود ہیں، اور جب تک یہ قوانین رہیں گے اس وقت تک یہ چیزیں جو جماعت کی مخالفت میں بڑھتی جا رہی ہیں یہ بڑھتی رہیں گی۔
سالانہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2014 میں احمدیوں کے خلاف مذہبی بنیادوں پر 10 مقدمات قائم کیے گئے، جن میں سے کئی میں سزائے موت اور عمر قید کی دفعات بھی لگائی گئیں۔ شمال جعفری، بی بی سی، لاہور۔
پاکستان میں سائبر کرائم سے نمٹنے کے لیے قانون کا مسودہ قومی اسمبلی میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس نئے قانون کا نام ہے دا پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2015۔ بظاہر یہ قانون اچھا لگتا ہے، مگر سائبر ورلڈ یعنی انٹرنیٹ کی دنیا میں شہری آزادیوں کا دفاع کرنے والے کہتے ہیں کہ اس قانون کے مسودے کو سول سوسائٹی کی مشاورت کے بغیر بنایا گیا ہے، اور اس میں کچھ ایسی شقیں ہیں جو آزادی کے بنیادی حقوق سے متصادم ہیں۔ میں نے اس سلسلے میں سائبر قوانین کی ماہر وکیل نگہت داد سے بات کی اور پوچھا کہ کون کون سی بنیادی باتیں ہیں جو مجوزہ مسودے میں شہری آزادیوں کے حقوق سے متصادم ہیں۔
پہلے تو یہ کہ اس میں شروع سے ہی سول سوسائٹی کو بیچ میں کبھی بھی مشاورت میں رکھا نہیں گیا۔ ابھی جو ہماری منسٹری یہ بار بار اسٹیٹمنٹ اور بیانات دے رہی ہے میڈیا پہ کہ یہ مسودہ سب کی مشاورت سے بنا ہے، یہ انتہائی غلط بات وہ کہہ رہے ہیں۔ کبھی بھی سول سوسائٹی کو بیچ میں نہیں ڈالا گیا۔ ہم لوگ ہمیشہ جتنے بھی انہوں نے ابھی تک 4 جو ہیں وہ مسودے نکالے ہیں، اور یہ حیرانگی کی بات ہے کہ جمہوریت میں انہوں نے ابھی تک کسی بھی مسودے کو پبلک نہیں کیا ہے۔ تو ایک تو بات یہ، دوسری بات یہ کہ یہ جو بیہائنڈ کلوز ڈورز جو ایک بنایا ہے قانون، وہ انہوں اب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ نیشنل ایکشن پلان کے اندر بنایا، جس میں ہر چیز کو انہوں نے ہر ایک پروویژن کو اس طرح ٹیررزم سے، دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ہم نے اس پروویژن کو اس طریقے سے رکھا۔ کون سی ریاستیں مطلب اس طرح کے قوانین بناتی ہیں کہ آپ جو ہیں وہ ٹیررزم یا دہشت گردی کو سامنے رکھتے ہوئے اس قسم کے سخت قوانین بنا دیں کہ جس میں آپ انسانی حقوق کو پامال کرنا شروع کر دیں۔ ایک پروویژن نمبر 34 ہے اس مسودے میں جو یہ بات کرتی ہے کہ جو ایجنسی جس کو یہ اختیارات ہوگا بلاکنگ کا اور کانٹینٹ کو بین کرنے کا انٹرنیٹ پہ، وہ کسی بھی چیز کو بین کر سکتی ہے۔ اور چیزیں کیا ہیں؟ گلوری آف اسلام ود ادر کنٹریز، اس کے انٹی اسلامک، اینٹی اسٹیٹ، एंटी आर्मी, मतलब ये क्या बातें हैं, ये क्या चीजें हैं, आप क्यों इस तरह की इतनी वेग किस्म की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं और किस तरीके से आप इसकी तशरीह करेंगे जब ऐसी प्रोविजंस को जो है वो ये इस्तेमाल किया जाएगा। ना सिर्फ सेक्शन 34 बल्कि और भी बहुत से ऐसे सेक्शन हैं जिससे मीडिया और सहाफियों को भी डरना चाहिए। तो मेरे ख्याल में जो जो मीडिया के इदारे हैं और जो सहाफी हैं उनको भी इस कानून से उतना ही डरना चाहिए जितना बाकी इंटरनेट यूजर जो है वो परेशान
है। Playing the devil's advocate, मतलब तस्वीर का दूसरा रुख सामने रखना चाह रहा हूँ निगहदात साहिबा, आखिर कुछ तो पाबंदी होनी चाहिए ना साइबर वर्ल्ड पे भी, ताकि दहशतगर्दी, शिद्दत पसंदी और नफरत फैलाने वाला इश्तियाल अंगेज मवाद वो ना आए, उस पर कंट्रोल किया जा सके, क्या ख्याल है?
जरूर पाबंदियां, मतलब बैलेंस जरूर होना चाहिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि बिल्कुल खुलेआम हर चीज को छोड़ दें, लेकिन बाहमी मुशावरत।
निगहत साहिबा, क्या हुकूमत के मसवदे में और सिविल सोसाइटी के एतराजात में और या आपके जो तहफात हैं इन सब के दरमियान कोई मुतवाजन मसवदा बन सकता है?
जी क्यों नहीं बन सकता। आप अभी हम लोगों ने आज स्टेटमेंट जारी की है जिसमें ना सिर्फ ये कि मकामी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने अपनी खदशा और साथ साथ तजावीज भी दी हैं, बल्कि जो बैन अल-अक़वामी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे ह्यूमन राइट्स वॉच है, प्राइवेसी इंटरनेशनल, आर्टिकल 19 है, इन लोगों ने भी कुछ खदशात के साथ साथ हुकूमत को तजावीज भी दी हैं। तो सिर्फ यही नहीं है कि हम लोग इतराज़ दे रहे हैं, और मतवाजन मुसवदा क्यों नहीं बन सकता अगर हम हुकूमत शुरू से ही हमें बीच में लेती, बल्कि अभी भी बजाय इसके कि इसको रातों रात पास किया जाए जो कि इनकी कोशिश है, उससे पहले तो मुसवदे को पब्लिक करें, तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है वो मुशावरत में शामिल करें, ना सिर्फ सिविल सोसाइटी को बल्कि बिजनेस इंडस्ट्री को भी, टेक इंडस्ट्री को भी और बाकी जो आम इंटरनेट यूजर्स हैं जो अपनी आरा देना चाहते हैं, ताकि कल को किसी को भी ये एतराज ना हो कि ये आपने जो है खुद से बना दिया और किसी से मशवरा नहीं दिया। तो मुतवाजन मुसवदा तभी बन सकता है जब तमाम लोगों की आरा को बीच में शामिल किया जाएगा।
ये थी साइबर कानून की माहिर वकील निगहत दात। हालत हाजरा का प्रोग्राम सैरबीन आप बीबीसी उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं।
यूरोप की कई
शुमाली अफ्रीका और लीबिया से यूरोप पहुंचने के लिए कोशा तारिकीन वतन की बहरे रूम में हलाकतों के वाकयात में इजाफे के बाद यूरोपीय यूनियन के वज़राए खारजा का हंगामी इजलास लग्जमबर्ग में शुरू हुआ है, जिसमें इस मामले से निपटने और इंसानी स्मगलिंग रोकने के इकदाम पर गौर किया जा रहा है। बीबीसी उर्दू .com की रिपोर्ट के साथ मापारा सफदर तैयार है, समाज फरमाइए।
यूरोप के कई मुल्कों का ये कहना है कि यह हलाकतें यूरोपीय यूनियन की साख के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि यूरोपीय ममालिक की तंजीम ने गुज़श्ता बरस तारिकीन वतन की हौसला शिकनी के लिए बहरा रूम में तलाश और बचाव की कार्रवाइयां महदूद करने का फैसला किया था, जबकि अक्वामे मुत्तहिदा का यह कहना है कि शुमाली अफ्रीका से माल्टा और इटली की जानिब जाने वाला समंदरी रास्ता एक मोहलिक तरीन रास्ता बन चुका है और इन पानियों की निगरानी के लिए तलाश और बचाव की सलाहियत रखने वाली एक फोर्स दरकार है। मौजूदा साल के दौरान इस समंदर में किश्तियां डूबने से हलाक होने वाले गैर कानूनी तारिकीन वतन की तादाद अंदाजन 1500 तक पहुंच गई है। इस सिलसिले में एक ताजा तरीन हादसा शनिचर और इतवार की दरमियानी शब लीबिया के साहिल से 27 किलोमीटर के फासले पर पेश आया और डूबने वाली किश्ती के 700 मुसाफिरों में से अब तक सिर्फ 28 को ही बचाए जाने की तस्दीक हो सकी है। इमदादी इदारों का कहना है कि इस हादसे में मरने वालों की दुरुस्त तादाद शायद कभी मालूम ना हो सके, क्योंकि किश्ती अब समंदर की तह में है और इत्तिलात के मुताबिक इंसानी स्मगलरों ने इस पर सवार बहुत से अफराद को निचले हिस्से में बंद कर रखा था। इस हादसे के बाद इटली ने एक बार फिर यूरोपीय यूनियन पर जोर दिया है कि वो इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए फौरी इकदाम करे। इटली के वजीर आजम का कहना था कि लीबिया के मसले का हल बहुत अहम है, क्योंकि समंदर के रास्ते इटली पहुंचने वाले 90% अफराद अपने सफर का आगाज लीबिया से करते हैं। उन्होंने यूरोपीय यूनियन का इजलास बुलाने के लिए जोर देते हुए कहा कि इस हादसे के सिलसिले में यूरोपीय ममालिक में वो यकजहती महसूस नहीं हो पा रही जो दूसरे मामलात पर नजर आती है। उन्होंने कहा कि हमें इंसानी स्मगलिंग रोकनी होगी। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता बरस अफ्रीका और मशरिक़ वुस्ता में तनाज़ियात और गुरबत से तंग आकर 1,00,000 70,000 افراد نے غیر قانونی طور پر اٹلی کا رخ کیا تھا.
یہ تھی بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ جو آپ نے مہپارہ صفدر سے سنی. پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں حلقہ 246 میں ضمنی انتخابات کی انتخابی مہم آج رات ختم ہو جائے گی. انتخابات کی میڈیا میں کوریج اور اس نوعیت کی رہی کہ جس سے یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ انتخاب ایک حلقے میں نہیں پورے شہر کراچی میں ہو رہا ہے. اس حلقے کی اہمیت اور میڈیا کوریج کے بارے میں کراچی سے ریاض سہیل.
کریم آباد کے علاقے میں 1988 سے لے کر اب تک اس قدر سیاسی چہل پہل نہیں دیکھی گئی.
جب اپنا
یہاں دو ہفتے تک خطاب اور سیاسی نغموں کی گونج رہی. ماضی میں یہاں یک طرفہ سیاسی بالادستی تھی. حالیہ ضمنی انتخابات میں تحریک انصاف نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ صرف وہی ایم کیو ایم کی بالادستی کو چیلنج کر سکتے ہیں. کراچی تحریک انصاف کے لیے کیوں ضروری ہے؟ عمران خان خود ہی اس کی وجہ بتاتے ہیں
کہ جو میرا خواب ہے نئے پاکستان کا وہ نئے کراچی کے بغیر نہیں پورا ہو سکتا. اگر پرائم منسٹر کی کرسی کے لیے صرف میری جدوجہد تھی تو نواز شریف کے طرح مجھے کراچی آنے کی کوئی ضرورت نہیں. نواز شریف 3 دفعہ وزیر اعظم بنا ہے, کتنی دفعہ کراچی آیا ہے؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر آپ پنجاب کو جیت لیں پختونخوا میں سیٹیں لے لیں آپ وزیر اعظم بن جائیں گے.
متحدہ کمیونمنٹ مسلسل اسی حلقے سے کامیابی حاصل کرتی رہی ہے. ان انتخابات میں جنا گراؤنڈ میں تفریحی اور سیاسی پروگرام دونوں ہی جاری رہے. یہاں بسنت میلہ بھی منعقد ہوا تو قوالی کی محفل بھی سجائی گئی. دو بار 90 پر چھاپوں نے ایم کیو ایم کو پریشان بھی کیا. اسی دوران تنظیم کے سربراہ الطاف حسین نے معافی تلافی کی بھی باتیں کی.
میں تو یہی اپیل کروں گا کہ ہمیں برابر کا پاکستانی سمجھے. اسٹیبلشمنٹ سے یہی اپیل ہے, خدا را ہماری حب الوطنی پہ شک کرنا چھوڑ دیں.
شہر کی خالص اردو آبادی کے اکثرتی علاقے میں مجوزہ انتخابات میں بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ صرف دو فریقین یعنی ایم کیو ایم اور تحریک انصاف میں ہی مقابلہ ہے. یہی صورتحال میڈیا بھی بیان کر رہا ہے, مگر وسط اللہ خان اس سے اتفاق نہیں کرتے.
کراچی اور لاہور میں بیٹھ کے یہ لگتا ہے کہ جیسے تمام اردو سپیکنگ کمیونٹی جو کراچی میں رہ رہی ہے وہ ایم کیو ایم ہے اور باقی پارٹیاں ہیں. وہ آئیں یہاں تجزیہ گار تو انہیں پتہ چلے کہ یہاں کتنے انڈر کرنٹس ہیں اور کتنی ڈائنامکس ہیں اس شہر میں جو کہ ایک ملک کے برابر ہے. اور تحریک انصاف کا جہاں تک سوال ہے, میڈیا کا ظاہر ہے جھکاؤ اس طرف ہے, اس کی وجہ کلیمر ہے, عمران خان ہے, ریحام خان ہے, لیکن ایسا تو نہیں ہے. میرے حساب سے اس حلقے میں ڈھائی پہلوان لڑ رہے ہیں, ایم کیو ایم, جماعت اسلامی اور آدھا پہلوان تحریک انصاف.
تحریک انصاف نے گزشتہ انتخابات میں دھاندلی کے ساتھ میڈیا کے ایک گروپ پر اس میں شریک ہونے کا بھی الزام عائد کیا تھا. یہ انتخابات سیاسی محاذ کے علاوہ میڈیا پر بھی لڑے جا رہے ہیں. تجزیہ نگار مظہر عباس کہتے ہیں کہ گزشتہ انتخابات کے بعد سیاسی جماعتوں نے الیکٹرانک میڈیا کی طاقت کو سمجھ لیا ہے.
یہ جو کچھ بھی اب ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے ایک دو ہفتے میں, اس میں یہ پوری الیکشن کیمپین جہاں میڈیا کے ذریعے چلائی گئی ہے, وہاں ظاہر ہے اس حلقے میں جا کے اس حلقے میں بہرحال ان قائدین کو آنا پڑا, ان قائدین کو وہاں خطاب کرنا پڑا اور اپنے لحاظ سے انہوں نے اپنے ووٹرز کو کنونس کرنے کی کوشش کی انہوں نے کہ اس حلقے کے نتائج ان کے حق میں بہتر ہوں.
سیاسی جماعتوں کے قائدین کی مہم اور میڈیا کی غیر معمولی کوریج سے کیا یہ روایت ٹوٹے گی کہ ضمنی انتخابات میں ہمیشہ کم ٹرن آؤٹ رہتا ہے؟ اس کا اندازہ انتخابات کے روز یعنی 23 اپریل کو ہی ہوگا. ریاض سہیل, بی بی سی, کراچی.
اس موسم بہار نے پاکستان کے مشرقی صحرائی علاقے چولستان کی خشک سالی توڑ دی ہے. جھاڑیوں اور پانی کی نایابی کے باعث مقامی باشندے اپنے مال مویشی سمیت کئی برسوں سے نقل مکانی پہ مجبور تھے, لیکن اب کی بعد بہار میں بادل ایسے ٹوٹ کے برسے کہ تالابوں میں پانی اور جھاڑیوں پر پھول ہی پھول نظر آئے. چولستانی خوش ہیں کہ انہیں گرمیاں گزارنے کے لیے اپنا گھر اور اپنا صحرا نہیں چھوڑنا پڑے گا. ہمارے ساتھی ظہیر الدین بابر نے چولستان میں بہار اور بیساکھی کا یہ منظر بدام خود دیکھا۔
صحرائے چولستان کی تاریک اور خاموش رات ہے۔ قلعہ دراوڑ کے گلوکار چن وریام سرائی کی زبان کے شاعر شاکر شجابادی کا گیت گا رہے ہیں، روہی یعنی چولستان میں بہار کی آمد کا گیت۔ یہ گیت محبوب سے التجا ہے کہ آؤ روہی میں رونق لوٹ آئی ہے، دیس میں ہریالی آ گئی ہے، میرے چرواہے لوٹ آؤ، مال مویشی بھی واپس لے آؤ۔
اپنا نام سے جام مٹھو ہے،
روہی کے مٹھو سے ملیے۔
کون دا میں لاڑا توبہ اپنا ڈھینگ والا ہے۔
خشک سالی کے حالات سناتے ہیں۔
سارا او حالات تھیندے جویں کوئی دوبے دے وچوں پانی سک ونجے، مچھلیاں جیت مرن پے ونن۔
ہماری وہ حالت ہوتی ہے کہ جیسے کسی تالاب میں پانی سوکھ جائے، جیتی مچھلیاں مرنے لگیں۔ ہم روہیلے ویسے ہی مرنے لگتے ہیں، ہمارے مویشی مرنے لگتے ہیں۔
صحرائے چولستان کے باسیوں کا جینا مرنا اپنے مال مویشیوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور ان دونوں کی زندگی بارش سے جڑی ہے۔ بارش نہ ہو تو صحرا میں ہر طرف موت کے سائے منڈلاتے ہیں، چارہ رہتا ہے نہ پانی، نتیجہ ہوتا ہے نقل مکانی، پردیس کی سختیاں اور محرومیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ جو ہی خبر ملے کہ اپنے دیس چولستان میں بارش برس چکی، جھاڑی اگائی، تبھی واپسی ممکن ہوتی ہے۔
تقریباً 10 سال سے بہار لانے والی بارشیں روہی سے روچھی ہوئی تھیں۔ گزشتہ ماہ سے جاری غیر معمولی بارشوں نے روہی کے رنگوں کو جمع کر دیا ہے۔ کبھی گھٹا چھاتی ہے تو کہیں پانی جمع ہونے کے مناظر نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں کی زندگی کو رواں رکھنے والی جھاڑی جسے پھوگ کہا جاتا ہے، وہ اب خشک رہنے کی بجائے ہری ہوتی جا رہی ہے۔
پھوگ جھاڑی کی ہلکی گلابی رنگ کی چھوٹی چھوٹی کلیاں پکا کر کھائی جاتی ہیں۔ اسی جھاڑی کو چولستانیوں کے مویشی بھی کھاتے ہیں۔ بہار کی بارشوں کے باعث اتنی پھوگ ہری ہو چکی ہے اور پانی کے تالاب اتنے بھر گئے ہیں کہ مٹھو اور ان کی نانی مائی ست بائی سمیت پورے خاندان کا گرمیوں میں بھی صحرا چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں۔
مالم دے پینجا کھڑے بدھیں دے پینجا والا روحی سو لدھ والا کھیر پیسوں اسے خوش چینوں۔
ہم خوش ہیں، مویشی گھاس کھا رہے ہیں۔ باہر جا کر ہمارے مویشی صحت مند نہیں رہتے، یہی صحت مند ہوتے ہیں۔ 7 نسلیں گزار چکے ہیں ہم یہاں۔ دعا مانگتے رہتے ہیں کہ بارش ہو جائے تو روحی بس جائے۔
دعا اللہ تعالی سے مانگتے ہیں جمی بس ہے اسا بڑے خوش تھیں دو روحے لے لو۔
قلعہ دراوڑ ہی کے لچھو رام کو تو آج کل صحرا میں مری جیسا موسم محسوس ہوتا ہے۔
گرمی گھٹے، یہ مری علاقہ بنا، ٹھنڈک علاقہ بنا،
گرمی کم ہے، مری کا علاقہ بنا ہوا ہے، ٹھنڈک ہے، ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں، بارشیں ہو رہی ہیں، ورنہ یہاں اتنی گرمی پڑتی ہے کہ ان دنوں رہا نہیں جاتا۔
اپنا گھر ہے گھر تارا سو اللہ بھلا کر۔
بہار کی بارشیں نہ ہونے کے باعث چولستانیوں کو گرمیاں پردیس میں گزارنا پڑ رہی تھیں، لیکن اب کی بار وہ اپنے صحرا میں ہی سارا سال مویشی چرائیں گے۔ ان کے مویشی یہیں پلیں گے، بڑھیں گے تو چولستانی امیر ہوں گے۔ ظہیر الدین بابر، بی بی سی، قلعہ دراوڑ، چولستان۔
چولستان میں آئی بہار چشمدید گواہ تھے ظہیر الدین بابر۔ یہاں سیربین اختتام کو پہنچتا ہے۔ سیربین کے ایڈیٹر تھے سقلین امام، پروڈیوسر مہپارہ صفدار اور فیاض احمد، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق، لندن سے ایلسٹر بیوس. تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا, لیکن عزیز محمود آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں سنیے احمد رضا سے.
چین نے پاکستان کے ساتھ اربوں ڈالر مالیت کی سرمایہ کاری کے 51 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں. بحیرہ روم کے راستے یورپ جانے کی کوشش کرنے والے غیر قانونی تارکین وطن کی اموات کے بڑھتے ہوئے واقعات پر غور کے لیے یورپی یونین کا ایک ہنگامی اجلاس آج ہو رہا ہے. یمن کے دارالحکومت سنا میں سعودی عرب کی قیادت میں قائم اتحاد نے فضائی حملہ کیا ہے جس میں کئی لوگ مارے گئے ہیں. انڈیا کے مشرقی شہر کولکتہ میں کلب میچ کے دوران کیچ پکڑنے کی کوشش میں ایک نوجوان کرکٹر فوت ہو گیا. صومالیہ کے نیم خود مختار علاقے پنٹ لینڈ میں اقوام متحدہ کی ایک بس پر بم حملے میں 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. تھائی لینڈ میں اصلاحات کے لیے فوج کی جانب سے قائم کی گئی کاؤنسل نے نئے دستور کی تیاری کے لیے غور و خوض شروع کیا ہے. اور اسپین میں ایک ہائی اسکول میں ایک طالب علم نے خودکار تیر کمان سے اپنے ٹیچر کو مار ڈالا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.